بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حكيم الأمة مجدد الملة حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں کمالات اشرفیہ دنیا فرمایا میں نے بہت دفعہ طلبہ سے اور عام طور سے لوگوں سے کہا ہے جو باتوں پر پختہ ہو جاؤ میں ذمہ لیتا ہوں وصول اللہ کا فرمایا میں نے بہت دفعہ طلبہ سے اور عام طور پر لوگوں سے کہا ہے کہ دو باتوں پر پختہ ہو جاؤ میں ذمہ لیتا ہوں وصول اللہ کا یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذمہ میں لیتا ہوں ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچنا اور دوسرے کم بولنا ایک گناہوں سے بچنا دوسرے کم بولنا اور تھوڑی خلوت ذکر و فکر کے لیے سبحان اللہ فرمایا میں نے بہت دفعہ طلبہ سے اور عام طور سے لوگوں سے کہا ہے کہ دو باتوں پر پختہ ہو جاؤ میں ذمہ لیتا ہوں وصول اللہ کا ایک گناہوں سے بچنا دوسرے کم بولنا اور تھوڑی خلوت یعنی تھوڑی تنہائی ذکر و فکر کے لیے ذکر تو اللہ کا ذکر مراد اور فکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں سبحان اللہ یہ خود طریق کا سلوک کا حاصل بتا دیا گناہ سے بچے اور کم بولے نواب صاحب ڈھاکہ نے حضرت والا سے دریافت کیا پردہ کس عمر سے چاہیے کس عمر سے کرے فرمایا اغیار سے تو غیروں سے تو 7 برس سے بھی کم اور عائزہ سے 7 برس کی عمر سے اور میری رائے یہ ہے کہ جب تک لڑکی پردے میں نہ بیٹھ جائے ایک چھلا بھی نہ پہنائے جائے اور کپڑے بھی سفید یا معمولی چھینٹ وغیرہ کے پہنے یعنی بالکل معمولی سے ہو کہ جس میں گویا کہ کوئی کشش نہ ہو اس میں دین کی مصلحتیں بھی ہیں اور دنیا کی بھی بلکہ بسا اوقات سیانی کے سامنے آنے سے اتنے فتنے نہیں ہوتے جتنے نا سمجھ کے سامنے آنے سے ہوتے ہیں کیونکہ سیانی خود حیا کرتی ہے اور مردوں کو موقع کم دیتی ہے نیز مرد سمجھتا ہے کہ سیانی سمجھدار ہے اس کے سامنے دلی خیالات عملاً ظاہر کروں گا تو سمجھ جائے گی اور نا سمجھ کے سامنے یہ معنی موجود نہیں ہوتا یعنی نا سمجھ سے گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سیانی تو خود جو ہوشیار ہو سمجھدار ہو تو خود ہی سبحان اللہ حضرت والا کی اماں سے میر معصوم علی صاحب ساکن میرٹھ نے ریل کے قواعد کا ترجمہ کیا اور جن قواعد کے متعلق کوئی حکم شرعی ہوتا تو اس کو بغرض تحقیق ایک جگہ جمع کراتے تھے چند ذی علم یعنی صاحب علم مہمان دور سے آئے ہوئے تھے، وہ مدرسے کے مہمان خانے میں مقیم تھے، اور حضرت والا بوجہ پیر میں بال توڑ ہونے کے مکان ہی پر تشریف رکھتے تھے. دن میں ایک دو دفعہ وہ مہمان حضرت والا کے پاس حاضر ہوتے تھے. اتفاقی بات ہے کہ اکثر جب وہ حاضر ہوتے تو حضرت والا وہی قواعد ریل سنتے تھے، ان سے گفتگو فرماتے، لیکن ان کی سیری نہ ہوتی. یہاں تک منقبض ہوئے کہ آپس میں کہتے ہیں کہ وہاں تو ہر وقت بیما اور پارسل ہی ہوتا ہے. ہماری تمنا تھی کہ درویشی کے نکات سننے میں سارا وقت صرف ہوا کرتا، کہ درویشی کی معرفت کی اونچی اونچی باتیں سنتے. یہ خبر حضرت والے تک پہنچ گئی تو فرمایا، میں ان نکات و لطائف کی اس کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتا. بڑی چیز صفائی مع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات درستوں، جن کے واسطے مسائل شریعت ذریعہ ہیں. شریعت کے مسائل وہ ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا، اور اس واسطے یہ کتاب قواعد ریلوے لکھائی گئی ہے تاکہ معاملات اور حقوق میں گناہ سے حفاظت ہو. عمل چاہیے، نکات و لطائف سے کیا ہوتا ہے. حضرت کیا یہ خاص بات تھی کہ اب وزن ہے جناب، جیسے چاہو وزن لے جاؤ. اب اس زمانے میں تو اس چیز کا بڑا اہتمام تھا کہ بھئی کتنا وزن کی اجازت ہے. اب ہوتا یہ کہ جس کو جی چاہے جیسے چاہے کر لے. ایک دفعہ حضرت والا ہی کا، حضرت حکیم الامت ہی کا واقعہ ہے کہ ریل میں سفر تشریف فرما ہوئے تو سامان کچھ زیادہ تھا، تو قلی سے فرمایا، وہ گارڈ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس کا وزن زیادہ ہے، تو آپ ایک کام کریں جتنا وزن زیادہ ہے اس کی جو ہے وہ ٹکٹ لے لے، وہ ٹکٹ جاری کر دے. تو اس نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا نہیں میں اجازت دے رہا ہوں نا. تو فرمایا کہ آپ کو تو اس کی اجازت کا حق نہیں ہے، یہ تو حکومت کا ہے، حالانکہ انگریزوں کی حکومت تھی. تو یہ تو آپ کا تو نہیں اختیار ہے، یہ تو حکومت کا معاملہ ہے. کہا نہیں نہیں میں کہا اچھا. تو جب اور زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ میں جب تک میں ہوں تب تک کوئی مسئلہ نہیں. کہا پھر اچھا پھر آگے کیا ہوگا؟ کہا آگے اگلا گارڈ آئے گا تو میں اس کو کہہ دوں گا. تو حضرت نے فرمایا اچھا پھر آگے کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ آگے تو آپ کی منزل ختم ہو جائے گی. فرمایا نہیں آگے بھی تو ہماری منزل باقی ہے. تو پوچھا وہ کیا؟ کہا وہ کیسے؟ آپ کو تو فلاں جگہ جانا ہے اور اس گارڈ کی ڈیوٹی تو اس سے بھی آگے تک ہے. فرمایا نہیں ایک منزل اور بھی ہے، ہمیں تو آخرت میں بھی حساب دینا ہے. اب وہ خاموش ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو، جیسے یہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں، یاد رکھیں کہ حکومت کے وہ قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، ایسے قوانین پر عمل کرنا بھی واجب ہے. حکومت کے وہ قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، رانگ سائڈ جانا اور جناب سگنل توڑ دینا، تو میرے دوستو یہ بھی گناہ ہے، گناہ. اور اس سے آپ خود ہی اندازہ کر لیں، ہمارے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ ان قوانین پر عمل نہ کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے ایکسیڈنٹ صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہیلمٹ پہننے کو کہا ہے تو ہیلمٹ باندھ کے رکھے، سیٹ بیلٹ ہے، یہ حفاظت کی چیز ہے. بہرحال سبحان اللہ، فرمایا کہ امام کو باوجود نا اہل ہونے کے جب لوگ اہل سمجھ کر امام بناتے ہیں تو ممکن ہے حق تعالی اس کو لوگوں کے گمان کے موافق اہل ہی کرتے ہیں. اور اکثر واقع ایسا ہی ہوا ہے کہ مشائخ نے کسی ایسے شخص کو اجازت دے دی جس میں اہلیت نہ تھی، مگر حق تعالی نے ان کے فعل کی برکت سے اس کو اہل کر دیا. سبحان اللہ. اس میں کسی طرح اعتراض نہ کرے، کیونکہ جو اہل ہے وہ نااہل ہوتے دیر نہیں لگتی، اور جو نااہل ہے بظاہر لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی برکت سے اس کو بھی اہل بنا دیتے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا، مجھ کو عورتوں اور لڑکوں کی طرف اس درجے میں اعلان ہے کہ جنون کی اسی حالت ہے، کھانے کا بھی اس کے سامنے ہوش نہیں، میں نماز پڑھتا تو ہوں مگر بعض وقت یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ کیا پڑھا، اور میں اس سے اتنا خائف ہوں اور اس کا علاج چاہتا ہوں۔ تو اس پر فرمایا سبحان اللہ، فرمایا میلان کے دو درجے ہیں، یعنی طبیعت کسی کی طرف مائل ہونا، میلان کے دو درجے ہیں، ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت، یعنی توجہ تقاضے کے درجے میں۔ اول درجہ تو امر تبعی ہے، ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت، یعنی توجہ تقاضے کے درجے میں کہ تقاضا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اول درجہ تو امر تبعی ہے، جیسے کسی شے کی طرف توجہ ہو رہی ہے، یہ تو تبعی چیز ہے۔ حق تعالیٰ نے مرد کی طبیعت میں میلان رکھا ہے، نہ یہ کسی تدبیر سے جا سکتا ہے اور نہ اس کے کھونے کا انسان مکلف ہے کہ یعنی یہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا درجہ اختیاری ہے، یعنی اختیار کو وجود و عدم میں دخل ہے کہ وہ چیز ہو یا نہ ہو، یہ اختیار۔ انسان کسی چیز میں انہماک اتنا کر سکتا ہے کہ اسی کا ہو رہے، اور کسی چیز سے اتنا بچ سکتا ہے کہ محبت کا درجہ نہ رہے۔ جب یہ اختیاری ہے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے، اور فرمایا اس کا علاج ہمت ہے۔ حق تعالیٰ نے افعال اختیاریہ کو بندے کی ہمت پر رکھا ہے، یعنی وہ کام جو جس کے لیے جو وہ اختیار کے کام ہے جو بندے کے اختیار میں ہیں اور جو شرعاً ضرورت بھی ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بندے کی ہمت پر رکھا ہے، اور ہمت کرنے کے بعد مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور فرمایا دوسرا علاج طبیعت کو اسی طرف سے پھیرنا ہے کہ جس وقت ہیجان پیدا ہو، یہ قاعدہ ہے کہ نفس دو چیز کی طرف ایک وقت میں متوجہ نہیں ہو سکتا، لہذا جس وقت ہیجان پیدا ہو، تقاضا گویا شدید ہو، نفس کو دوسرے کام میں لگا دینا چاہیے، خواہ دین کے کام میں، مثلا نماز پڑھنے لگے یا ذکر تلاوت میں مشغول ہو جائے، خواہ دنیا کے کام میں، مثلا کسی کے پاس جا بیٹھے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس ہیجان کی طرف مطلق التفات نہ کرے، یعنی بالکل التفات توجہ نہ کرے، اور سمجھ لے کہ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، خیال آتا ہے آیا کرے۔ فرمایا یہ نہایت مجرب علاج ہے۔ عرض کیا کیسے التفات نہ کروں، نماز و ذکر و شغل میرا سب غارت ہو گیا، کسی وقت وہ خیال دور نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ خیال درجہ اولا ہے، اس پر گناہ نہیں، اس خیال پر یہ گناہ نہیں، تم اپنے فعل کے مکلف ہو، ان خیالات کا مرتبہ ظہور میں آ جانا تمہارا فعل ہے، یعنی ان خیال پر عمل اور یہ ظاہر ہوتا ہے یہ تمہارے عمل ہے، جب تک یہ نہیں مطلق گناہ و مواخذہ نہیں۔ اگر ساری عمر بھی طبیعت اپنے کام کیے جاوے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، یعنی ساری عمر بھی طبیعت جو ہے وہ گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، حتیٰ ذکر بھی کرتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ کی طرف میلان کی طرف سے میلان نہیں جاتا، تو حضرت اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے انسان عمل کرتا رہے، خیالات گناہ کی کتنے ہی آتے رہے لیکن جب تک عمل نہ کرے اس پر کوئی نہیں، ہاں جان بوجھ کر خیال پکائے تو وہ اور بات ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے بلا دور ہو جائے۔ فرمایا وظیفوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، علاج وہی ہے جو میں نے بتایا، بجائے وظیفے کے دعا کیجئے، ہمت سے کام لیجئے اور کسی دوسرے کام میں لگ جائیے۔ یہ سب سے کہ جس وقت گناہ کا تقاضا شدید ہو کسی کام میں لگ جائے، اس وقت خاص طور پر تنہائی میں نہ رہے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ تنہا نہ رہے، خاص طور پر یہ ضروری چیز ہے، کسی کام میں لگ جائے، اور حق تعالی سے بالالحاء زاری تڑپتے ہوئے دل سے دعا مانگے کہ مجھے ان آفات سے محفوظ رکھیے۔ دعا سے یقیناً اثر ہوتا ہے، ہر مشکل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت کہ اگر گناہ کا کتنا ہی شدید تقاضا ہو، تو اگر ایک طبعی چیز ہے تو طبیعت ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف تقاضا ہو گئی، لیکن جب تک اس پر عمل نہ کرے، لہذا کسی کا خیال آتا ہے آتا رہے، یہ اپنے کام میں لگائے ہیں، اپنے کام میں لگائے ہیں، اگرچہ ساری زندگی ذکر و شغل کے باوجود اس تقاضے سے چھٹی نہیں ہوتی اور طبیعت کا میلان اس کا جاتا نہیں ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی گناہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ عمل کا ہے۔ ہاں تو حضرت نے فرمایا اس کا علاج یہی ہے کہ بس ہمت ہے، اور یہ بھی سمجھا دے کہ ہمت اس چیز کے رہنا کہ وظیفے پڑھو گے تو وظیفے چلیں، فرمایا ہمت تو ہمت سے ہوگی، دعائیں مانگو، ہمت کرو اور اپنے نفس کو کسی مباح کام میں مشغول کر دو تاکہ نفس کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے، انشاءاللہ تعالی کچھ دن یہ کام کرے گا تو یہ چیز بھی پیدا ہو جائے گی کہ اپنے نفس کو کسی کی طرف توجہ سے کی طرف سے توجہ اس کی موڑ دینا، یہ بات بھی انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، مہربانی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہونے سے بچائے. اللہم صلی اللہ،
یا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.